رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ من شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقسم ثم رضان ابی بکر و عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یوں تو درس جمعہ میں درس قرآن کے عنوان سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 کا خلاصہ جاری تھا، لیکن تاریخ اسلام کی ایک بڑی برگزیدہ شخصیت اور ہندوستان کے اندر اسلام کا تعارف اور اشاعت میں جن کا نام سب سے پہلے آتا ہے، میرے مراد خواجہ خواجگان معین الحق والدین سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی ذات گرامی، آپ کے عرس پاک کی یہ تاریخ ہے. رجب کی 6 تاریخ ترتیب کے حوالے سے علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا کہ 627 ہجری کے قریب 6 رجب کو آپ نے اس دار فانی سے رحلت کیا. تو اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی موجودہ زندگی میں شریعت مطہرہ پر اپنے آپ کو استقامت پر لانے کے لیے اور شرعی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی طبیعتوں کو بیدار اور تر و تازہ کرنے کے لیے اپنے اسلاف کے احوال، ان کے اقوال، ان کے اوتار، ان کی سیرت اور ان کے احوال زندگی سے نمونہ حاصل کرتے ہیں. اور یہی قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں ایک بہت بڑا حصہ پچھلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کے واقعات کا ہے اور ان کے حالات کا ہے اور ان کے ذکر کا ہے، اور اس کی وجہ کو قرآن کریم نے یہ ذکر کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے حبیب ہم آپ کو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ و زکریہ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، ان تمام اجلّہ انبیاء کرام کے واقعات اس لیے ذکر کرتے ہیں، ان کے حالات زندگی کو اس لیے ذکر کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تیری موجودہ زندگی کے اندر تیرے دل کو استقامت ملے. تو اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے کہ اکابر اولیاء اور اسلام کی برگزیدہ شخصیات کے ذکر کو سننے سنانے سے ہمیں دلوں کے اندر ایمان کی مضبوطی، اسلام سے محبت، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق، اور بالخصوص جو شرعی عبادات و احکامات و اخلاق کے ہم پابند ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں بہت آسانی اور بڑی لگن اور بڑا اخلاص ان بزرگوں کے واقعات، ان کی حالات کی زندگی کو سننے اور سنانے سے ہوتا ہے. یہ ترتیب ہے عرس کی، اور یہی اسی ترتیب کو اور اسی بنیادی مقصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج ہم نے جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر حضرت خواجہ خواجگان حضور سیدنا معین الحق بدین سکار سیدنا معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے احوال کو ذکر کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال کو سماعت کرنے سے پہلے جو آپ کی ذات ہی سے متعلق ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کس محاذ پہ کام کیا اور آپ کی شخصیت اسلام کے موضوعات میں اور اسلام کے تعارفی جو معاملات ہیں اس میں کن مرحلے میں کس موضوع پر اور کس درجے پر آپ کا تعارف ہوتا ہے اور آپ نے کس خاص شعبہ اسلام کے اوپر خاص توجہ عطا فرمائی اور اس کو زندہ کیا، اس کا تعارف کرایا اور اس سے قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کی اشاعت کے اندر آپ نے کوشش کی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اللہ رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید اور احادیث کریمہ اور آثار صحابہ اور تابعین کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خاص شرعی شعبہ وہاں نظر آتا ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے تزکیہ، احادیث میں یہ لفظ آتا ہے تزکیہ، صحابہ کرام اور حضرات تابعین کثرت سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس سے ملنے والی، اس موضوع اور اس عنوان سے ملنے والی ہدایات پر بڑی سختی کے ساتھ جمتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے تزکیہ۔ سورہ جمعہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بنیادی کاموں کی تکمیل کے لیے اور جن بنیادی کاموں کی اشاعت کے لیے، جن بنیادی کاموں کی تبلیغ کے لیے اور اللہ کے بندوں کو جن بنیادی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ چار ہیں اور ان میں سے ایک چیز تزکیہ ہے۔ پہلے اس کو سن لیجیے، پھر میں تزکیہ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے بات آ جائے کہ یہ موضوع قرآن و سنت ہی سے مستخرج ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ذکر فرمایا ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا، بے شک ہم نے ان پڑھ لوگوں کے درمیان اپنا عظیم رسول مبعوث کیا۔ یہ قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کی غرض، یعنی ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نبی کو کیوں بھیجا گیا، حضور کیوں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن شعبہ جات پر کام کیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے عطا کردہ شعبہ جات کے اہداف کیا ہیں، اس کے موضوعات کیا ہیں، اس کے بنیادی سبجیکٹ کیا ہیں۔ تو سورہ جمعہ کے اندر ابتدا میں اللہ رب العالمین اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ ہو الذی، اللہ وہی ہے، بعث جس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں، رسولا اپنے کامل رسول کو۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ چار کام کرتے ہیں۔ منہم یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیات ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا کیا کرتے ہیں؟ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نمبر تین، ویعلمہم الکتاب، اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ ان کے سامنے تعلیم کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ والحکمہ، اور اس سے متعلق جو حکمت اور دانائی ہے اور بالخصوص اس سے متعلق عمل اور جو دلائل کا ایک زبردست سمندر ہے کہ جو ان احکام کو مضبوط کرتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی چار چیزیں آ گئی اس میں کہ پہلی چیز نبی کون ہے، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، نبی وہ ہیں جو بندوں کا تزکیہ کرتے ہیں، نبی وہ ہیں جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں نبی کی ذمہ داریوں میں سے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے نبی اس بات کو بتانے سے پہلے اور اس بات سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے، لیکن ہم نے تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے سائے پر لانے کے لیے ان پڑھ لوگوں کے اندر اور خدا سے جو دور ہیں اور خدا سے جو ناآشنا ہیں ان کو خدا سے آشنائی دلانے کے لیے ہم نے کامل رسول کو ان چار بنیادی موضوعات کی اشاعت، تبلیغ اور اس کے تحفظ کے لیے روانہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ جمعہ کی اس آیت سے پتا چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں اور منصب تعلیم میں چار بنیادی موضوعات، اور پورا قرآن اسی کو ڈسکس کرتا ہے، اسی کو ذکر کرتا ہے، اور ان میں جو بنیادی چیز ہے وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن و سنت اور صحابہ کے اقوال میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنی طبیعت کو، انسان اپنی طبیعت کو، اپنی نفوس کو، اپنے باطن کو، اپنے مزاج کو، اپنی عقل کو، اپنی چاہت کو اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ کرے، اخلاق حسنہ کے ساتھ وابستہ کرے، اللہ پر ایمان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ایمان، اور اخلاق حسنہ کی جتنی چیزیں ہیں اس کو اپنائے اور اخلاق خبیثہ اور رذیلہ سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اخلاق حسنہ سے مراد وہ جذباتیت میں صبر کا مظاہرہ کرے، مال کی فراوانی کے اندر قناعت و تحمل کا مظاہرہ کرے، اور خود کو حرص سے اور لالچ سے دور رکھے۔ جب اسے کوئی منصب یا مقام یا طاقت حاصل ہو جائے تو ظلم کی بجائے وہ عدل کی طرف آ جائے۔ جب اس کو اللہ رب العالمین مال یا صحت یا علم کی فراوانی عطا فرمائے تو وہ دیکھے کہ میرے گرد و نواح پر اس چیز کا کن کن پر حق ہے، تو پھر وہ خیانت کی بجائے وہ امانت کے ساتھ کام کرے۔ جب اللہ رب العالمین اسے کوئی اقتدار عطا فرمائے تو پھر وہ لوگوں کی گردنوں پر قبضہ کرنے کی بجائے تواضع اور عز و انکساری کے ساتھ کام کرے۔ اور جب دین کی حقانیت کے لیے یا حق کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جب کسی دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس میں بزدلی دکھانے کی بجائے وہ شجاعت کا مظاہرہ کرے، اور مال کو خرچ کرنے کے اندر، غریبوں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر وہ بخل اور کنجوسی کے بجائے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ جو اچھی باتیں ہیں وہ اخلاق حسنہ کے اندر آ جاتی ہے، اور جن چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اخلاق رذیلہ ہے۔ تو تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کا معنی ہے صاف ستھرا کرنا، جس سے زکات بھی اسی سے بنتا ہے۔ تزکیہ کا معنی ہے صاف ستھرا کرنا، یعنی اپنی نفوس کو ان گندی عادتوں سے، جھوٹ سے، حرص سے، لالچ سے، بخل سے، بے حیائی سے، تکبر سے، حسد سے، اور ہر وہ چیز جو انسان کی اخلاق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، ان غلیظ عادتوں کو چھوڑ دینا، اور جو انسانیت کا اصل میدان اور اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے سے جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے، جو اس کی اصل اچھائی ہے، وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے ہے، وہ اس کے چہرے کی رنگت یا سیاہی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کے ذات پاک کے فرق کی وجہ سے نہیں ہے۔ انسان کی اصل اچھائی اس کے اخلاق کی وجہ سے ہے، یعنی سچائی کو اختیار کر کے، امانت کو اختیار کر کے، صداقت کو اختیار کر کے، حیا عفت و پارسائی، شرم کو حیا کر کے اختیار کر کے، تواضع اور انکساری کو اختیار کر کے، شجاعت کو اختیار کر کے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اخلاق حسنہ ہے، جب بندہ اپنے دل کے اندر ان اخلاق، اپنی طبیعتوں کو اس پر مکمل طور پر گامزن کرتا ہے تو اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اور جو لوگ اس بات کی پابندی کرتے ہیں اسی کو صوفی کہا جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ کے، صوفی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی 2000 سے زیادہ تعریف ہیں۔ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ تمام کا احاطہ کیا جائے، لیکن خواجہ صاحب کی زندگی کے احوال کو اس مختصر سے وقت میں بتانے سے پہلے، جس محاذ پر آپ نے کام کیا، جو آپ کا منصب تھا، جو آپ کا موضوع تھا، جو آپ کا سبجیکٹ تھا، اس کا میں تعارف آپ کو کرا رہا ہوں۔ تو ایک اور تعریف ہمیں توجہ کے ساتھ سنیے کہ بخاری شریف کے اندر آتی ہے صوفی کے حوالے سے، تزکیہ کے حوالے سے۔ تزکیہ کا ایک معنی یہ بھی، جس طرح اخلاق کا میں نے بات، اس کو مزید کلیئر کریں گے اور اس کو مزید فائن کریں گے تو اس کا معنی کھل کے یہ آتا ہے کہ ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا، یعنی طبیعت کو اس بات کی طرف لانا، نفس کو اس بات کی طرف لانا، چاہے اس پر مشقت کرنی پڑے، چاہے اس کی مخالفت کرنی پڑے، چاہے اس پر جبر کرنا پڑے، لیکن خواہشات، نفس بمانا خواہشات، ایک معنی کے اعتبار، کیونکہ نفس کے بھی کئی معنی، ذات کے بھی ہے، شے کے بھی ہے، علت کے بھی، لیکن جو یہاں پر نفس کا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ تو نفس سے مراد وہ خواہشات، نفس سے مراد خواہشات۔ تو اب تصوف کا ایک خاص معنی جو اس بنیادی بات کے اندر نکھر کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اپنی خواہشات کو، اپنی طبیعت کو، اندر سے اٹھنے والی چاہت کو، اور کسی کام کو کرنے کے لیے جو جذبہ، جو تحریک پیچھے سے اس کام کو ابھارتا ہے، اس کام کو برائی کی طرف سے بچا کر اخلاق حسنہ کی طرف لانا۔ مراد کیا؟ کہ اپنی طبیعتوں کو اس بات کا عادی بنانا، خوگر بنانا، اس بات پر راضی کرنا کہ ہر وہ کام کرے اور اسی کی خواہش کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور اس چیز سے وہ دور رہے جو اللہ رب العالمین جل والا کو پسند نہیں۔ تو طبیعتوں کو، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاتھ کو نہیں، منہ کو نہیں، زبان کو نہیں، پیچھے جو جذبہ آ رہا ہے جس کو نیت کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹریفک کا شور آپ کے ذہنوں سے نکل گیا ہوگا تو آپ میری باتوں پر توجہ کریں گے، کیونکہ جمعے تک پہنچنے میں آپ کو کئی ٹریفک کے مراحل اور کئی جگہ سے ہو کر آنا پڑتا ہے، تو ٹائم بھی ہمارے پاس 20-25 منٹ کا ہوتا ہے، تو یہ 25 منٹ تو صرف آپ کے ذہنوں کو صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ جناب جو آپ پورا ایک ہنگامہ دنیا کو طے کر کے یہاں پر آئے، لیکن ذرا اپنے آپ کو کلک کریں، تھوڑا جلدی فاسٹ ہو جائیں اور اس چیزوں کو چھوڑیں۔ آپ اس وقت درس سن رہے ہیں، خواجہ صاحب کی زندگی کو سمجھ رہے ہیں تو اس پر ذرا توجہ رکھ کر اپنے چہروں پر سناٹا نہ لائے، اپنے چہروں کے تاثرات کو تھوڑے ظاہر کریں کہ میں اردو زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بات آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ انتہائی مشکل موضوع ہے لیکن میں اس کو سادے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی تزکیہ کس کو کہتے ہیں، صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جو تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ کہ اپنی طبیعت کو سمجھ رہے ہیں آپ، طبیعت کا معنی ہاتھ ہلانا نہیں ہے، طبیعت کا معنی زبان کھولنا، طبیعت مزاج اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ ہلانے کے لیے کس جو جذبہ، مثال کے طور پر ہمارے اندر پہلے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کر پھر ہم اس کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو وہ جذبہ، وہ نیت، وہ انٹینشن، وہ پیچھے فکر اور وہ تحریک جو بندے کو عمل کی طرف ابھارتی ہے اس کو نفس سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، خواہشات حق اور خیر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اولیاء وہ ہوتے ہیں، تزکیہ وہ ہوتا ہے جس کے سارے مسلمان پابند ہے کہ وہ اپنی طبیعت کو ایسی صحبتوں میں رکھے، ایسے لوگوں کی سنگت میں رکھے، اپنے مطالعے کو اتنا شائستہ رکھے، اپنی آنکھوں کو اتنا پاکیزہ رکھے، اپنے دماغ کی زمین کو اتنا ستھرا رکھے کہ اس کے اندر سے وہ غلیظ چاہت پیدا نہ ہو جو رب کی نافرمانی کی طرف لے جائے، بلکہ ایسے ستھرے ماحول کے اندر، قرآن و سنت کے ماحول کے اندر، دینداری اور متدین ماحول کے اندر رکھے تاکہ خارج سے جو مسائل اس کے اندر جائے، جو اس کی طبیعت کا حصہ بنتے ہیں، تو جب بھی اس کو کسی کام کرنے کے لیے خواہش برانگیختہ ہو تو وہ خواہش وہی ہو جس کو رب چاہتا ہے۔ اسی کو کہا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو یہ جو خواہشات اور اپنے باطن کو راضی کرنا اللہ کے لیے، اس کو ایک حدیث پاک سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل جس کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 6 دن یا 5 دن پہلے حضرت جبرائیل نبی پاک کے پاس آئے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے، بڑی طویل واقعہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے حضور سے 5 سوالات کیے تھے اور 5 سوالات کے جوابات حضور سے مانگے تھے، اور جس میں ایک سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہوتا ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ احسان الف ہا سین الف نون، احسان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کی تعریف کی ہے وہی تصوف ہے۔ حضور نے جو احسان کی اب تعریف کی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ جبریل نے پوچھا کہ حضور احسان کیا ہوتا ہے، تو جو احسان کے فلسفے اور حقیقت پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہی صوفی ہوتے ہیں، وہی اولیاء ہو، بلکہ وہی عمل نہ کرے، ہر مسلمان اس کا پابند ہے کہ وہ اپنی طبیعتوں کو احسان کے درجے پر لائے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو جبریل نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ من احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ جب تو نماز پڑھے تو اس حالت میں پڑھ کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کوئی بھی عبادت کرے تو ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان ایک حضوری کی کیفیت ہے، تیری طبیعت کے اندر ایک حضوری ہو کہ تو کس کے حضور حاضر ہے اور تیرے سامنے کون موجود ہے۔ فرمایا اپنی طبیعت کو اتنا بیدار کرنا، اتنا شفاف کرنا، اتنا روشن کرنا، فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ انت تعبد اللہ کانک تراہ، جبریل احسان اس کو کہتے ہیں کہ تو رب کی عبادت اتنے خالص انداز میں کر، اتنے انہمام کے ساتھ کر، اتنے کنسنٹریشن کے ساتھ کر، اتنی توجہ کے ساتھ کر کہ غیر خدا تیری نظروں سے فانی ہو جائے، صرف تجھے خدا نظر آئے، اتنا اخلاص تیرے اندر ہو جائے۔ اور پھر یہ شان تو کس بڑے اعلیٰ لوگوں کا نصیب ہوتی ہے کہ وہ ایسے عبادت کرے کہ جیسے وہ براہ راست خدا کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح کہ بلا تشبیہ ہم کسی دفتر میں کسی آفیسر کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا آفیسر کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو بڑے تمیز سے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، بڑے تمیز سے اپنی درخواست، اپنی فائل، اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ کبھی میں اور آپ غور کریں کہ ہمارے اندر اتنی تمیز کیسے پیدا ہو جاتی ہے، اتنا رکھ رکھاؤ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے یہ موجود ہے، یہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمارے بیٹھنے کا انداز ایسا بے ڈھنگا، یہ بے آہنگ نہیں ہوتا جیسے ہم گھروں میں کھلا ڈلا بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ اس آفیسر کے سامنے موجودگی کی بنا پر ہم بڑے سمجھ کے بیٹھتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑے ناز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑے اخلاق کے ساتھ، اور اپنی سانسوں کے تحت اپنے بدن کو سمیٹ کر کہ کوئی ایسی بچکانا اور بے ڈھنگی حرکت نہ ہو جائے جس سے یہ ناراض ہو جائے، اور اپنی فائل پیش کرنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ سب ہمیں آ جاتا ہے، لیکن یہ سلیقہ، یہ اخلاق، یہ طریقہ آتا کب ہے؟ جب ہم اس کو سامنے یقین کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ تو بلا تشبیہ عبادت کے اندر بھی یہی ہے۔ فرما احسان کیا ہے؟ فرما رب کی عبادت یوں کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔
تاکہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی حرکت خود بتائے کہ یہ بندہ اللہ ہی کے لیے عبادت کر رہا ہے, اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں بھاگ رہی. اب میں اس کو اور متاثر کرتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو, کسی کی معرفت اور روحانیت اور درجہ اتنا بلند نہ ہو کہ وہ براہ راست اس منظر پر پہنچے, تو فرما پھر یہ یقین کر کے عبادت کر, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى, اگر تیری یہ کیفیت نہیں کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تو اپنی طبیعت کو اس طرف لے کر آ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان کی کیفیت, اس کو جو پختہ کرنے والا, اس کے پابند ہر مسلمان, ہر کلمہ پڑھنے والا اپنی عبادت میں ریاکاری سے بچنے کے لیے اس کیفیت کو پیدا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں اس کیفیت اس درجے پر نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ہاں یہ ضرور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں, اگر میں اس درجے پر نہیں تو یہ حقیقت ضرور ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ دیکھنا اور مشاہدے کی حقیقت جو ہے وہ بندے کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے, گرد و نوا کے جھمیرے دل سے ہٹ جاتے ہیں, نیت خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے, اور اسی فکر کو پکانا اور اسی کی مشق کرنے کا عنوان اور اس کا نام ہے تزکیہ. عرب کے اندر قرآن و سنت کے حوالے سے وقت ہمارے پاس تھوڑا مختصر رہ گیا ورنہ میں اس پر اور بات کرتا. شریعت کی تعلیم دو اعتبار سے, ایک ریاست پر بیٹھے ہوئے لوگ, حکمرانی جس کو ظاہری بادشاہی کہتے ہیں, جس کو باقاعدہ عربی زبان میں قرآن میں بھی لفظ موجود ہے ملک کہتے ہیں ظاہری بادشاہی کو, اور ملکوت کہتے ہیں باطنی بادشاہی کو. تو ملک ہے ظاہری بادشاہی اور ملکوت ہے باطنی بادشاہی. تو ظاہری بادشاہی حکمرانوں کے ذریعے ہوتی ہے, اور باطنی بادشاہی یعنی وہ احکام جو باطن سے متعلق ہے اس کی ترتیب اور اشاعت خواجہ غریب النواز, غوث اعظم, داتن گیٹ علی حجویری, ان جیسی ہستیوں کے ذریعے اس کا کام لیا جاتا ہے, یعنی صحابہ کے بعد, تابعین کے بعد, تب تابعین کے بعد. تو اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ صوفیہ کن کو کہتے ہیں. صوفیہ ان اخلاق پر اور اپنی طبیعتوں کو اخلاص اور محض اللہ کی طرف اپنی توجہ کو لے جانا, اور ہر قسم کے وہ گندے اور ناپاک خیالات جو رب کی مرضی کے مخالفت پر آتے ہیں اتنی قوت اپنے اندر پیدا کرنا کہ اس کو جھڑک دینا اور ہدایت کے راستے کی طرف آنا, کہ طبیعت کرے کہ نماز نہیں ہو رہا تو اس میں اتنی جرت ہو کہ وہ اس گندے خیال کو جھڑکے اور مؤذن کے اذان پر فوراً بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جائے. تو طبیعت کو حق اور ہدایات اور رب کی فرمان برداری کی طرف اٹھانے کا نام تزکیہ ہے, اور جو یہ کام کر گزرتے ہیں اس کو صوفی کہتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو بہت الفاظوں میں اور معنی میں الجھی ہوئی بحث ہے میں نے چند سادے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. اب میں آخری چند جملے آپ کے سامنے چند منٹوں کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار خواجہ خواجگان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شعبے کو تعارف دینے والے اور اس کی اشاعت کرنے والے. عرب کی دنیا کے اندر جب اسلام کا کام پھیلا تو سب سے پہلے مرکز کیپٹل ریاست کے حوالے سے مدینہ منورہ بنا, اس کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ کے دور مبارکہ کے اندر کوفہ بنا, اس کے بعد دور بڑھتے بڑھتے بغداد معلا کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہوا. بنو عباس کے دور کے اندر, بنو عباس جنہوں نے تقریباً 450 سال زمین پر حکومت کی اور باقاعدہ خلافت کے نظام کے حوالے سے انہوں نے خلافت چلائی, قریشی لوگ تھے یعنی امیر المومنین کی اصطلاح کے ساتھ اور دولت اسلامیہ کی اصطلاح کے ساتھ, اسلامی حکومت کی اصطلاح کے ساتھ, اس طریقے سے تقریباً بنو امیہ کے بعد 450 سال کے لگ بھگ بنو عباس کی یہ حکومت چلی. لیکن جب بدعملیاں اور بد اخلاقیاں, بد کرداریاں, کرپشن اور شریعت کی مخالفت یہ جب بڑھ گئی تو وہ اسلامی حکومت ٹوٹنا شروع ہوئی. یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ لوگ اب عرب کے خطے سے نکل کر عجم کی طرف آنا شروع ہوئے. عجم کا علاقہ کون سا؟ ماوراء النہر, سمرقند, بخارا, یہ ایران کی پوری پٹی جو افغانستان تک جاتی ہے. عرب کے بعد یہ جگہ اسلام کا مرکز اور اولیاء کا مرکز بنی ہے. آج موجودہ ایران اور افغانستان یہ پٹی صالحین کی, حضرت داتا صاحب یہاں سے تشریف لائے, حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے اجداد یہیں سے متعلق تھے, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا خاندان یہیں سے متعلق ہے. یعنی عرب سے لوگ ان کی بدعملی, انتشار, افتراق, فرقہ واریت, اختلاف, دہشت گردی, اس کو چھوڑ کر, اس سے بچ کر ان علاقوں کی طرف آئے جس کو بعض خاص اصول کے اندر ماوراء النہر یعنی نہر کے اس طرف خاص اصطلاح ہے, وہاں کی طرف لوگ آئے, جس کو آج ایران, افغانستان اور تاجکستان, آذربائیجان, یہ جو خطے ہیں یہ اولیاء کے مراکز بنے. میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کے اندر بغداد معلا میں جب اسلام کی اشاعت کا زور کم ہوا تو دوسرا مرکز عرب کے بعد ہندوستان بنا اسلام کے لیے. یوں تو محمد بن قاسم اموی یہ تو پہلے آ چکے تھے لیکن ان کے دور کے اندر اتنا زور نہیں مل پایا ہندوستان کے اندر جتنا زور ہونا چاہیے تھا. لیکن سب سے پہلے جو ہند کی سرزمین پر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے جس کو ہندوستان کہا جائے, ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلی شخصیت جو جلوگر ہوئی حضرت سیدنا خواجہ ابو محمد چشتی رحمہ اللہ تھے, جو حضرت دادا صاحب کے سلسلے میں داداؤں کے دادا مرشد ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب یہ ہندوستان کے اندر آئے تو 421 ہجری میں محمود غزنوی رحمہ اللہ نے 421 ہجری محمود غزنوی رحمہ اللہ کا وصال کی تاریخ ہے, لیکن اسی کے لگ بھگ 421 ہجری کے لگ بھگ حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا اور سومناتھ اور یہ جوناگڑھ کا علاقہ جو تاریخ ہند کے اندر کفر کی ایک بہت بڑی عمارت تھی اس کا نام بہت بڑا تھا, محمود غزنوی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابو محمد چشتی جو خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے پردادا پیروں میں سے ہے وہ سب سے پہلے چشتی ہے جنہوں نے ہندوستان کے اندر قدم رکھا, ان کی دعا ان کے مشورے کے ذریعے محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کیا. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ہندوستان کے اندر فتح کی بنیاد تو رکھی لیکن باقاعدہ ریاست بنا دینا, باقاعدہ ڈپارٹ بنا دینا, باقاعدہ زمینوں کو تقسیم کر دینا, باقاعدہ اس میں درجے اور ضلع بنا دینا, یہ سلطان کو ٹائم نہ مل پایا اور وہ لوٹے اور غزنی کے اندر ان کا انتقال ہوا. لیکن بالکل اسی تدبر کے اندر جہاں سید ابو محمد چشتی رحمہ اللہ کی دعا اور فیضان نظر سے, یعنی میں یہ کہنے میں حق بجانی ہوں کہ ہندوستان کے اندر اسلامی انقلاب لانے والا سلسلہ چشتی آیا, عرب کے اس سراؤنڈنگ کے علاقے کے اندر انقلاب لانے والا سلسلہ قادریہ ہے. ہندوستان کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اونچے اقابر جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو بدل دیا, کفر کو اسلام کے نقشے پر بدل دیا, لوگوں کی پیشانیوں سے زنام کو ہٹا کر سجدوں کے نور سے ان کی پیشانیوں کو منور کر دیا, دلوں سے کفر کی تاریکی کو نکال کر ایمان کے نور سے جن کے سینوں کو منور کیا, وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اقابر سے خدا نے انشاد دین کا یہ کام دیا, جن میں حضرت سیدنا ابو محمد چشتی رحمہ اللہ جو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے دادا پیروں میں سے, میں ان کا تعارف کراؤں. دیکھیں سیدنا خواجہ محمد چشتی رحمہ اللہ ان کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ سیدنا ابو یوسف چشتی رحمہ اللہ, ان کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین مودود رحمہ اللہ, ان کے خلیفہ ہیں سیدنا حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ, ان کے خلیفہ ہے حضرت سیدنا عثمان ہارونی دونوں پڑھا گیا رحمہ اللہ, اور ان کے خلیفہ ہے خواجہ غریب نواز. تو اب آپ دیکھیے کتنا لمبا یہ تسلسل ہے کہ جس میں حضرت سیدنا ابو محمد چشتی رحمہ اللہ نے ہندوستان کی سرزمین پر محمود غزنوی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا, اور عین اس وقت اجمیر کی سرزمین, کیونکہ اجمیر ابھی یثرب کی طرح تھا کہ جب نبی پاک نے قدم فرمایا قدم رکھا تو یثرب یثرب نہ رہا مدینہ منورہ بن گیا, تو صحابہ کرام تابعین کے تتبع نیابت میں اپنے درجے میں یہ شرف غریب نواز کو حاصل ہوا کہ اجمیر جو کفر کا گڑھ تھا جب میرے خواجہ نے وہاں قدم رکھا تو اجمیر اجمیر نہ ہوا, اجمیر پھر شریف ہو گیا, اجمیر معلہ ہو گیا, اجمیر اسلام کا تارک بن گیا, اجمیر کی سرزمین کفر کی راجدھانی تھی. میں بہت مختصر کر رہا ہوں, چند منٹ میرے پاس ہے, اس کو اگر کھولیں گے تو تاریخ کا ایک سمندر ہے میرے دوستو. یعنی بس ان جملوں میں اس بات کو سمجھیے کہ اجمیر کفر کی راجدھانی تھی, کفر کٹر کافر جو شرک کے دل دادا اور اسلام اور توحید کے جانی دشمن تھے, ان کا مرکز جو تھا وہ اجمیر تھا. پرتھوی رائے اور اس کا خاندان چوہان خاندان سے اس کا تعلق تھا, اور یہ خاندان اپنی فکر کے اعتبار سے اپنی سختی کے اعتبار سے بڑی اڑیل اور سخت مزاج لوگ تھے, اور اوپر یہ کہ شرک کی لعنت ان کے اوپر تھی. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اقابر اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ پیغام ہوا کہ پہلے دن تمہارے اقابر ہندوستان پہنچے ہیں, اسلام کی شاعت اور تعارف کے لیے تم بھی اجمیر کے علاقے میں پہنچو. یہ بھی ایک بڑا عجیب موضوع ہے کہ خواجہ صاحب کچی بستی میں نہ آئے بلکہ کفر کے ایوان کے اندر آئے. خواجہ صاحب کی مثال یہ نہیں جو یہ دہشت گرد کرتے ہیں کہ شہر میں گھسنے سے پہلے سراؤنڈنگ میں ماحول بناتے ہیں, نا, خواجہ صاحب نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا. خواجہ صاحب کسی دیہات میں جا کر نہیں بیٹھے, کسی ایسی آبادی میں جا کر نہیں بیٹھے جہاں پر راحت اور خوشحالی تھی. خواجہ صاحب اس علاقے کے اندر آئے جو کفر کا کٹر مرکز تھا, جہاں پر مسلمان کو ایک نظر دیکھنا کوئی نہیں بھاتا تھا. آپ کو اپنے مرشدان گرامی اور پھر پاکستان کا فخر اور برے صغیر کا فخر حسنی سادات کا سرخے میرا سیدنا داتا شیر حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا اور فیض لے کر اور منظوم کرے بات اپنی زبان سے کہہ کر کے گنجی بخشے. فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملانا رہنما, یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے کہ اس راستے سے پھر حضرت خواجہ صاحب اجمیر شریف تشریف لے گئے. اجمیر شریف کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز کا وقت گزرا اور پھر آپ نے باقاعدہ طور پر اسلامی سرحد کو نافذ کرنے کے لیے محمد قاسم فرشتہ اس بات کو لکھتا ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء خود اس بات کے راوی ہے. سیرہ تاب اٹھا کر دیکھیں, خواجہ خواجگان میرے آقا سرکار نظام ملت و دین کہتے ہیں کہ پرتھوی رائے نے جب مسلمانوں کی مسجد اور ان کے معاملات کے ساتھ چھڑخانی کی تو حضرت خواجہ صاحب اپنی مسند پر بیٹھے تھے. جلال نے آ کر آپ نے مسلح کو آپ نے مٹھی میں دبایا اور فرمایا پرتھوی رائے ہم نے تجھے اسلامی شعر کے حوالے کر دیا. اور ادھر خواب میں قاسم فرشتہ لکھتا ہے, محمد قاسم فرشتہ تاریخ فرشتہ کا بانی, وہ لکھتا ہے کہ حضرت خواجہ شہاب الدین غوری اپنے غور افغانستان میں سو رہے تھے اور ایک روشن چہرے بزرگ آئے اور فرمایا غوری یہاں سو کر کیا کر رہا ہے, ہند کی سلطنت تو ہم نے تیرے حوالے کر دی ہے. اور یہ تسلسل ہوا وہاں پر باطنی حکومت پر حضرت خواجہ غریب نواز کا سلسلہ چلا اور آپ نے طلب فرمایا شہاب الدین غوری کو اور ترائن کے مقام پر تین جنگوں کو ہارنے کے بعد چوتھی جنگ کے اندر پرتھوی رائے کو حضرت شہاب الدین غوری نے گرفتار کیا اور وہاں واسیل جہنم کیا اور اجمیر آ کر شہاب الدین غوری نے سرکار راجہ کے ہاتھ پر بیعت کی, سلسلہ چشتیہ حاصل کیا اور لوٹ کر گواریار کے علاقے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی. قطب الدین ایبک کو آپ نے خلافت ٹرانسفر کی. قطب الدین ایبک سے سلطان التمش کو پہنچی. سلطان التمش کون تھے؟ قطب الدین بختیار قاضی کے مرید تھے. گویا کہ ہندوستان کے اندر اگر اسلامی فتوحات کا سلسلہ دیکھیں, یہ روحانی انقلاب کا سلسلہ دیکھیں, تو یہ سارا فیضان سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ ارادت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی تاریخی معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی سے جو درس کامل ہدایت کا درس, سچائی کا درس, اسلام پر پابند رہنے کا درس اور سب کچھ اللہ کی رضا کے ساتھ نچھاور کر کے صرف سب کچھ لٹا کر اللہ کی مرضی کو کما کر رہنا, یہ جو فکر اولیاء نے عطا فرمائی ہے, اللہ ہماری طبیعتوں کو اس کے لیے برنگیختہ فرمائے. حضرت خواجہ خواجگان کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.